ہادیوں رہنما ہمارے علماء ہو کبھی درپیش جو کوئی مسئلہ پوچھ لیں حاضر ہوں ہم ان کی بارگاہ۔
الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلى آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلى آلک واصحابک یا نور اللہ۔ مدنی چن کے ناظرین، پروگرام ہے دار الافتاء اہل سنت، اس میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں، مرحبا کہتے ہیں۔ اللہ رب العالمین ہم سب کے علم میں برکتیں عطا فرمائے، اور جو علم کی باتیں ہم سیکھتے ہیں اللہ ہم سب کو اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عظمت عالی شان ہے، من صلى علی صلاۃ کتب اللہ له قراۃ والقراۃ مثل احد۔ فرمایا کہ جو مجھ پر درود بھیجے اللہ اس کے لیے ایک قرات لکھتا ہے، اور قرات یہ احد کی مثل ہے۔ سبحان اللہ، احد پہاڑ، مدینہ منورہ میں یہ وہ جبل ہے، پہاڑ ہے کہ جسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ ہم اس سے محبت کرتے ہیں، یہ ہم سے محبت کرتا ہے، اور درود پڑھنے والے کو احد پہاڑ کی مثل نیکیاں ثواب۔ سبحان اللہ، اللہ پاک ہم سب کو کثرت سے درود پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ آج کے ہمارے مہمان ہیں مفتی محمد کفیر رضا تاری، ان کو خوش آمدید کہتے ہیں۔
جزاک اللہ۔
کیسے مزاج گرامی؟ الحمدللہ، ماشاءاللہ۔ بڑھتے ہیں ہم آپ کے سوالات کی طرف، کچھ ویڈیو سوالات بھی ہمارے پاس ہیں، دیکھتے ہیں ناظرین کیا پوچھنا چاہتے ہیں۔
میرا نام عبدالقادر ہے، اور جیسے کہ میں اور میرے چند دوست یار ہم لوگ جانوروں کا کاروبار کر رہے ہیں، جس میں جانوروں کی خرید و فروخت ہے، یا قربانی کے لیے تیار کرتے ہیں ہم لوگ، یا اور بچے ہوتے ہیں جانوروں کے، تو اس میں زکوٰۃ کس طرح سے نکالی جائے؟ اگر اس کے اوپر روشنی ڈال دی جائے گی تو بڑی مہربانی ہوگی۔
جانوروں کی زکوٰۃ، یہ جیسے ایک تو وہ جانور ہوتے ہیں جن کو بطور خاص انہوں نے دودھ کے لیے یا اس مقصد کے لیے وہ پالتے ہیں، یہ بیچتے بھی ہیں، اور قربانی کے لیے بھی جیسے کیٹل فارم بنتے ہیں، کیا کہتے ہیں؟
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ زکوٰۃ کے اندر مال تجارت جو ہے وہ ایک زکوٰۃ کے اموال میں سے ایک مال ہے، کہ وہ چیز جو کہ آپ نے بیچنے کی نیت سے خریدی ہے، تو قربانی میں بیچنے کے لیے خریدے ہیں جو جانور آپ نے، کہ بھائی قربانی کے ٹائم پر بیچیں گے، یا ویسے ہی جو ہے وہ بیچنے کی جو ہے وہ نیت ہے، تو وہ مال تجارت ہے۔ جب آپ کے مال پر سال مکمل ہوگا، اس وقت جو بھی آپ کے پاس ایسے جانور ہیں جو مال تجارت ہیں، ان کی جو اس وقت کی ویلیو ہے، اس اعتبار سے آپ اس کی زکوٰۃ ادا کریں گے۔ اور اگر ایسا نہیں ہے، بعض بیچنے کے لیے ہیں ان پر تو زکوٰۃ ہو جائے گی، اور بعض جو ہے وہ انہوں نے اپنی قربانی کے لیے رکھے ہوئے ہیں کہ اس کو میں خود قربان کروں گا، تو اس کے اوپر زکوٰۃ نہیں ہوگی، کہ وہ آپ کا مال تجارت نہیں ہے، یا اس لیے جو ہے وہ آپ نے رکھے ہوئے ہیں کہ جناب اس سے جو ہے وہ ہم نسل جو ہے وہ بڑھائیں گے جانوروں کی، اور جو ہے وہ مزید جو ہے وہ جانور جو ہے وہ بچوں کی صورت کے اندر جو ہے وہ لیں گے، یا دودھ کے لیے جو ہے وہ آپ نے رکھے ہوئے ہیں، اور اسے جو ہے وہ چارہ وغیرہ خود ہی جو ہے وہ آپ کھلاتے ہیں جس طرح فارم ہاؤسز وغیرہ کے اندر ہیں، تو ان جانوروں کے اوپر بھی زکوٰۃ لازم نہیں ہوگی۔ ایک زکوٰۃ کے اموال میں ایک مخصوص مال ہے جس پر زکوٰۃ لازم ہوتی ہے، جو جانوروں سے متعلق ہے، وہ ہیں چرائی والے وہ جانور، کہ جن کو فربا کرنے کے لیے بھائی موٹے تازے جو ہے وہ یہ جانور جو ہے وہ ہو جائیں، اور دودھ کے لیے یا جو ہے وہ بچے بڑھانے کے لیے، جانوروں کی نسل بڑھانے کے لیے جو ہے وہ آپ نے رکھا ہوا ہے، اور وہ سال کا اکثر حصہ جو ہے وہ قدرتی چراگاہوں پر ہی جو ہے وہ چر کر جو ہے وہ گزارا کرتے ہیں، الگ سے آپ ان کو دانہ ڈال کر خرید کر جو ہے وہ نہیں کھلاتے، ان پر زکوٰۃ لازم ہوتی ہے، مگر ان کی زکوٰۃ ہماری جو بقیہ اموال کی زکوٰۃ ہے اس سے اس کا انداز تھوڑا جدا ہے، اس میں 2.5% نہیں، بلکہ اس کے اندر جو ہے وہ تعداد جو ہے وہ بیان کی گئی ہے کہ بھائی اتنی مقدار جانور کی ہوگی، تو ایک بکری جو ہے وہ لازم ہو جائے گی، یا ایک جو ہے وہ بیل لازم ہو جائے گا، یا ایک جو ہے وہ اونٹ لازم ہو جائے گا، یوں مختلف اس کی جو ہے وہ تعداد جو ہے وہ بیان کی گئی ہیں، وہ ایک الگ جو ہے وہ ٹاپک ہے۔ لیکن جو ہمارے ہاں فارم ہاؤس کے اندر یا جو اس طرح کا مویشی کا کاروبار جو ہے وہ کرتے ہیں، ان کا شرعی حکم یہی ہے کہ جب وہ ان کا مال تجارت ہے، بیچنے کے لیے خریدا ہے، تو آپ اس کی زکوٰۃ جو ہے وہ دیں گے۔ اور زکوٰۃ اس وقت نہیں دیں گے، بعض لوگوں کے ذہنوں میں سوال ہوتا ہے یار قربانی پہ جب مال بکے گا اس وقت ہم اس کی زکوٰۃ جو ہے وہ دیں گے، نہیں۔ اگر آپ کے زکوٰۃ کا سال، اور یہ ہر فرد کا الگ ہوگا، اگر ایک جو ہے وہ مویشی کا باڑا ہے جس کے اندر 10 افراد کے جانور جو ہے وہ رکھے ہوئے ہیں، تو ہر ایک کا زکوٰۃ کا سال جو ہے وہ الگ الگ جو ہے وہ شمار ہو سکتا ہے۔ تو اب جب بھی اس شخص کا اپنا زکوٰۃ کا سال پورا ہوگا، وہ چاہے یکم محرم کو پورا ہو، چاہے جو ہے وہ اس کا زکوٰۃ کا سال جو ہے وہ بعد میں جو ہے وہ پورا ہو، تو وہ اس وقت اس کی زکوٰۃ دے گا کہ اس وقت مارکیٹ ویلیو آج کے حساب سے کیا ہے۔ بعض صورتوں کے اندر ہو سکتا ہے کہ اس کے اوپر زکوٰۃ بنے ہی نہیں۔ مثال کے طور پہ کسی شخص کا جو زکوٰۃ کا سال ہے وہ آغاز ہو رہا ہے یکم محرم سے، اور اس نے جو ہے وہ جانور جو ہے وہ یکم محرم کو مثال کے طور پہ خرید لیے، اور جب آئندہ سال آیا تو قربانی پہ اس نے وہ سارے جانور بیچ دیے،
صحیح؟
تو اب جب دوبارہ یکم محرم آیا تو اس کے پاس جانور
پہلے سے ہی بیچ دیے سارے،
ہاں پہلے سے ہی بیچ دیے، تو اب جانوروں پر نہیں ہوگی۔ ہاں اب اس کا جو کیش آیا اس کے پاس، اگر وہ اس کے پاس رکھا ہوا ہے تو اس کے اوپر زکوٰۃ ہوگی، یا وہ سونے کی صورت میں کنورٹ ہو گیا ہے، یا اور کسی مال تجارت کی صورت میں کنورٹ ہو گیا ہے تو زکوٰۃ ہوگی۔ لیکن اگر اس نے اس کیش سے مثال کے طور پہ کوئی حاجت اصلیہ کی چیز خرید لی، اپنے لیے گھر خرید لیا، تو ایسی صورت کے اندر اس پر زکوٰۃ نہیں ہوگی۔ تو یہ تو ہر زکوٰۃ کے مال سے متعلق ہی ہے کہ سال کے اینڈ پر آپ دیکھیں گے کہ آپ کے پاس وہ مال موجود ہے یا نہیں ہے، ہے تو اس وقت کی مارکیٹ ویلیو جو ہے وہ دیکھی جائے گی۔ کسی پر مثال کے طور پر رمضان میں زکوٰۃ لازم ہو رہی ہے، تو رمضان میں اس جانور کو اگر وہ بیچنے جاتا تو اس کی ویلیو مثال کے طور پہ 3 لاکھ ہوتی، لیکن یہی جانور قربانی کے اندر ہو سکتا ہے 10 لاکھ کا بک جائے، تو اب 10 لاکھ کے اعتبار سے زکوٰۃ نہیں ہوگی، بلکہ آج جب اس کے اوپر زکوٰۃ کا سال پورا ہو رہا ہے اس دن اس کی ویلیو 3 لاکھ ہے، تو 3 لاکھ کے اعتبار سے ہی وہ زکوٰۃ ادا کرے گا۔
یعنی یہ کتنا اہم مسئلہ ہے، اگر ہم دیکھیں کہ ہمارے اکثر ناظرین یہ پوچھتے رہتے ہیں بھائی ہر چیز پہ تو سال نہیں گزرا، اس پہ سال نہیں گزرا، اس میں نہیں گزرا، تو لیکن اس اعتبار سے مال تجارت کے اعتبار سے کتنا فرق آئے گا؟
جی بالکل فرق آئے گا،
اور اس وقت ویلیو کیا ہے
اور بعد میں جو ہے وہ کیا ہے۔ اور زکوٰۃ میں جو کئی لوگ سال کو ہر ہر چیز پہ الگ الگ شمار کر رہے ہوتے ہیں، اگر وہ بھی غور کرے تو ممکن ہی نہیں ہے،
ممکن ہے،
پھر تو آپ سمجھیں کہ سال کے ہر دن کے اندر الگ الگ زکوٰۃ دے رہے ہوں گے، خاص طور پہ تاجر کے، اس کے پاس ہر دن جو ہے وہ اسٹاک کی کیفیت الگ ہوتی ہے، کوئی اسٹاک جو ہے وہ آج آتا ہے، کوئی کل آتا ہے، کوئی پرسوں آتا ہے، تو وہ تو اس کو نوٹ بھی نہیں کر سکتا۔ تو شریعت نے اس کا سمپل سا اصول بیان کر دیا ہے کہ آپ سال کے شروع میں صاحب نصاب ہیں اور سال کے آخر میں صاحب نصاب ہیں، اور درمیان میں آپ زیرو نہیں ہوئے،
زیرو نہیں،
آپ بالکل مائنس میں نہیں چلے گئے۔
مائنس سے مراد یعنی،
یعنی کہ نصاب بھی بالکل ہی ختم ہو گیا، مال ہی نہیں آپ کے پاس کوئی۔
اچھا، نصاب سے کم ہو جائے اس سے فرق،
نصاب سے کم بھی ہو جائے تو مسئلہ نہیں،
بالکل ختم،
بالکل ختم ہو گیا، تو اب پھر آپ کا نیا سال شروع ہوگا جب آپ کے پاس دوبارہ مال آئے گا۔
ٹھیک ہے،
تو اگر سال کے شروع میں آپ صاحب نصاب ہیں اور آخر میں صاحب نصاب، درمیان میں آپ زیرو نہیں ہوئے، تو اب ایسی صورت کے اندر آخر سال پر آپ کی ملکیت میں جو مال ہے، وہ چاہے ایک دن پہلے آیا ہو، چاہے 4 دن پہلے آیا ہو، چاہے 6 دن پہلے آیا ہو، چاہے 8 دن پہلے آیا ہو، جتنے دن بھی پہلے آیا ہو یا جتنے مہینے بھی پہلے آیا ہو، آپ ٹوٹل پر زکوٰۃ دیں گے۔ اچھا، شروع میں بہت کچھ مال تھا، آخر کے اندر وہ مال نہیں بچا، تو آپ پر اس کی زکوٰۃ بھی نہیں۔ شروع میں آپ کے پاس کروڑوں روپے تھے، لیکن جب آپ سال کے آخر میں آئے تو آپ کے پاس 2 لاکھ روپے تھے، تو آپ 2 لاکھ کی زکوٰۃ دیں گے، درمیان میں جو خرچ کر دیا آپ نے ان کے اوپر زکوٰۃ نہیں۔
اچھا، اس پہ کوئی دیتا بھی نہیں عام طور پہ کہ بھائی میں نے جو خرچ کیا، لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے عام طور پہ لوگوں کے ذہنوں میں، جب آخر کے اندر ٹھیک ٹھاک مال آ گیا،
جی
اب آخری کلوزنگ کے مہینے دو تین مہینے، اور اسی میں ہی 2 مہینے پہلے 1 مہینے پہلے اچھا خاصا اماؤنٹ آیا، اب وہ کہتا نہیں تو اس کو تو سال نہیں ہوا،
جی
اور پہلے بھلے اس کا جو ہے نا وہ پیچھے کتنا کروڑوں روپے خرچ بھی کر دیا ہو،
اس کو جو ہے وہ کاؤنٹ نہیں کرتے۔ اچھا، لیکن بعض لوگوں میں یہ کنفیوژن بھی ہوتی ہے، خاص طور پہ جو نوکری پیشہ افراد ہوتے ہیں، وہ عموماً یہ سوال لے کر آتے بھی ہیں कि देखें ये हमारा स्टेटमेंट है और इस पूरे साल में हमारी इतनी तनख्वाह आई। तो अब आप बताएं, आपको भी होगा कि कई दफ़ा लोग जो सैलरी पेशा होते हैं और उनका ज़कात देने का जहन होता है, यानी वो ये चाहते हैं कि यार हमें ज़कात देनी है, तो बस औकात वो लेकर आते हैं कि भाई ये हमारा स्टेटमेंट है, देखें पूरे साल में इतनी इनकम हुई है, तो बताएं इनकम पर कितनी ज़कात है। तो वो ये समझ रहे होते हैं कि जो कुछ आया है अगरचे खर्च हो गया लेकिन हमें साल के आखिर में
ज़कात
टोटल आने वाले पर ज़कात देनी है। हालांकि ऐसा नहीं है, बल्कि जो साल के अख्तिताम पर आपके पास बच गया और वो माल निसाब है तो आपको उस बचे हुए पर ज़कात देनी है। और इन चीज़ों की तरफ हम देखें तो देखें किस कदर जो है वो सहूलत और आसानी है कि अगर आमदनी के एतबार से ज़कात देखें तो कई लोगों पर जो है वो बन जाए, लेकिन वही आमदनी के सामने जब वो खर्च होता चला जा रहा है और वो किसी ऐसे माल में कन्वर्ट नहीं हो रहा कि जो ज़कात का माल है, बल्कि वो हाजत असलिया में आपका जो है खर्च हो जा रहा है या माल गैर नामी के अंदर जो है वो खर्च हो जा रहा है, यानी वो अमवाल जिन पर ज़कात नहीं बनती, तो ऐसी सूरत में अगरचे आपके पास करोड़ों रुपए आए लेकिन अगर वो कन्वर्ट हो गए हाजत असलिया की चीज़ों में, माल गैर नामी की चीज़ों में, तो उन पर ज़कात नहीं है। ज़कात साल के अख्तिताम पर बच जाने वाले उन अमवाल पर होगी जिन पर ज़कात बनती है और वो माल नामी।
चले माशाल्लाह, काफ़ी तफसील से अपने गुफ्तगू फरमाई है, मजीद भी कुछ सवाल।
हजरत मेरा सवाल ये है कि हमारे पास 70 से ज़ायद देगे हैं, जो एक देग की मालियत है वो तकरीबन 10,000 रुपये, तो 70 देगों का तकरीबन 7 लाख रुपये बनता है, तो हजरत मेरे हमारी ज़कात इस पर होगी या नहीं?
जी पकवान वाले हैं गालिबन कोई, और देखें तो ज़ाहिर है इनके पास इस तरह तो कई लोगों के पास ये चीज़ें तो मौजूद होती है, तो इन पर भी ज़कात?
इन पर ज़कात लाजिम नहीं होगी। ज़कात के मामले में जहाँ ये बात है कि बहुत सारे लोग जिन चीज़ों पर ज़कात बनती है वो नहीं देते, कि वो ज़कात देने का जहन रखने वाले शायद नहीं होते या उस तरफ तवज्जो नहीं होती, वहीं बाज़ लोग ऐसे भी हैं जो वाकई खौफ खुदा रखने वाले हैं और बहुत सारी ऐसी चीज़ों पर वो ज़कात देना चाहते हैं या बसाओकात दे भी रहे होते हैं जिन पर ज़कात बनती नहीं है। वही बात है कि उस मामले में शरई हुकुम से ला इल्मी जो है वो होती है। तो जैसे ये है कि अगर वो ख़ुद उनके इस्तेमाल में आ रही है, इसमें खाना बना रहे हैं वो, तो भी नहीं है। और अगर किराए पर देते हैं डेकोरेशन वाले कि वो अपनी देगे जो है वो किराए पर दूसरे लोगों को जो है वो देते हैं, तो भी इस देग पर नहीं है। हाँ, देग से जो किराया आपको जो है वो मिल रहा है वो अगर आपके पास आकर बचता है हाजत असलिया से जायद और वो निसाब को पहुंचता है खुद या दीगर माल से मिलकर, तो उस पर दीगर शराइत की सूरत में ज़कात होना ये एक जुदा बात है, लेकिन उस देग की अपनी वैल्यू पर ज़कात नहीं है। अच्छा, इससे ये भी दो मसले जो है वो इससे और भी दीगर नाजरीन के लिए भी वाजे होंगे कि जो मशीनरी है, ठीक है, यानी आपकी अपनी वो प्रोडक्ट जिससे आप कोई अपनी मशीन या कोई भी ऐसी चीज़ जिससे आप कोई चीज़ बनाते हैं, ये देग में खाना बना रहे हैं, कोई जो है वो रैपिंग वाली जो है वो मशीनरी है, कोई और प्रोडक्ट बना रहे
हैं, और बड़े बड़े प्रेस वाले हैं,
प्रेस वाले हैं
जैसे, और
तो उन मशीनों की वैल्यू जो है वो लाखों करोड़ों रुपए में भी हो तो उस मशीन पर ज़कात नहीं।
अच्छा,
क्यों नहीं है? क्योंकि आपने वो मशीन जो है वो बेचने के लिए नहीं खरीदी बल्कि अपना माल बनाने के लिए खरीदी,
ठीक है,
तो लिहाजा ये मशीन माल नामी नहीं है तो इस पर ज़कात नहीं है। लेकिन वही मशीन जब उस दुकानदार के पास है जो मशीन का ही कारोबार करता है, मशीनें बेचता खरीदता है, तो उसका वो माल तिजारत है तो वो उसके ऊपर ज़कात देगा,
ठीक।
तो एक ये कि मशीन के ऊपर भी जो है वो ज़कात नहीं है। इसी तरह जो भी किराए पर दी जाने वाली चीज़ें हैं, वो डेकोरेशन वाले हैं, इलेक्ट्रिक वाले हैं और मुख्तलिफ जो है वो हैं, LCD वाले हैं, माइक वाले हैं, ये इको वाले जो है वो अपना चीज़ें जो है वो मुख्तलिफ चीज़ों में देते हैं किराए पर, और हम मज़ीद जितनी भी चीज़ें जो है वो देख लें, तो जो किराए पर आप चीज़ जो है वो दे रहे हैं या मकान ही आप अपना किराए पर दे रहे हैं, दुकान ही आप जो है वो किराए पर जो है वो दे रहे हैं, तो इनकी अपनी वैल्यू पर ज़कात नहीं है, इनकी अपनी कीमत पर नहीं है। हाँ, आमदनी पर ज़कात हो सकती है जबकि दीगर शराइत ज़कात पाई जाएँ, और अगर वो आमदनी भी उस शख्स की हाजत असलिया में खर्च हो जाती है, आती है उसी से उसका घर चलता है, तो उसके ऊपर भी ज़कात नहीं हो।
ٹھیک ہے، یعنی کئی چیزوں میں اگر شریعہ طور پر رہنمائی لیں اور مسائل سیکھیں تو بعض اوقات ایسا ہوگا کہ ہم دے رہے ہوں گے وہاں نہیں بن رہی ہوگی، اور کئی مرتبہ ایسا ہوگا کہ نہیں دے رہے وہاں بن رہی ہوتی ہے زکوٰۃ یعنی. اور یہ اسی طرح کے حساب کتاب میں کچھ ایک آدمی میرے پاس آیا، اس کی تقریباً 80,000 روپے زکوٰۃ کم ہو گئی. 80,000 روپے جو دے رہا تھا تو 80,000 روپے اس کی کم ہو گئی. تو اب وہ کہہ رہے ہیں مصعب کہ مطلب ذہن میں حساب کتاب بنایا ہوا کہ اتنی زکوٰۃ ہم تو اسی طرح جمع کرتے ہیں، یعنی کل ٹوٹل ولفد ان کی 2.5 لاکھ روپے نکلتی ہے زکوٰۃ، تو وہ 80,000 کم ہوگی ان کی زکوٰۃ اس اعتبار سے. تو ماشاء اللہ ایسے بھی دینے والے ہوتے ہیں کہ وہ دل ان کا وہ ہو رہا تھا کہ یار یہ اب ہے اور جمع بھی کیا ہوا ہے،
نیت کی ہوئی ہے اور جو ہے وہ الگ کر کے رکھتے رہتے ہیں، تو اب یہ ہوتا ہے کہ یار اس میں سے واپس ہاتھ کھینچنا جو ہے
وہ مناسب نہیں. یا یہ ہے کہ دیتے ہیں اتنا نا، یعنی 2.5 لاکھ کا تو ہم نے ذہن بنایا ہوا ہے کہ ہمیں سالانہ 2.5 لاکھ روپے زکوٰۃ کے طور پہ خرچ کرنا ہے، یہ اپنا ذہن بنا ہوا ہے. اور وہ کہہ رہے ہیں اماؤنٹ بھی اتنا ہو چکا ہے، یہ پورا ماشاء اللہ کہتے ہیں ان کی والدہ بڑے اس میں پورا پوچھ گچھ اور جمع کرنا اور یہ سب چیزیں، قربانی کے پیسے بھی جمع کرنا، یہ بھی جمع کرنا، اور جیسے ہی رمضان آتا ہے تو وہ اس میں اپنا نکال دیتے ہیں. یعنی گھر والوں میں سے بڑوں کا ذہن اس حوالے سے اگر بن جائے تو وہ میرا خیال بچوں کو بھی اسی سمت پہ لگا دیں گے.
بالکل ایسے ہی، یعنی شروع سے دیکھیں والدین کی یہ تربیت ہے نا کہ وہ زکوٰۃ دینے کے معاملے کے اندر جو ہے وہ محتاط ہوں، پھر اولاد سے پوچھیں، جوانی سے آپ پوچھتے ہیں، بچوں کی شادی ہو جاتی ہے پھر بھی آپ جو ہے وہ ان کی توجہ دلاتے ہیں کس موقع پر زکوٰۃ دینی ہے. یہ بھی ایک ہے کہ ویسے تو لوگوں کے ذہنوں میں رمضان کا ہوتا ہے،
ہاں بالکل،
لیکن جیسے ہمیں معلوم ہے کہ اب ہمارے گھر میں عموماً شادیاں جو ہے وہ رجب میں جو ہے وہ ہوئی ہوئی ہیں،
ٹھیک ہے،
تو وہ رجب کے اندر ہی والدہ جو ہے وہ ہمارے گھر کی خواتین کو یاد دلا دیتی ہیں کہ بھائی جو ہے وہ زکوٰۃ جو ہے وہ آپ نے جو ہے وہ ادا کرنی. تو یہ ایک اچھا بھی ہے اور جو ہے وہ والدین کی اور بڑوں کی تربیت ہوتی ہے کہ جو بچوں کو آگے انہی جو ہے وہ دینی امور پر عمل کرنے میں جو ہے وہ مدد فراہم کرتی.
بالکل. اچھا وہ جو 80,000 روپے زکوٰۃ کم ہوئی تو وہ اس طور پر ہوئی، ناظرین سمجھے کہ میں اس مفتی صاحب سے مسئلہ پوچھ لو، یہ کم کر دیتے ہیں زکوٰۃ، تو وہ یوں ہی ان پہ بن ہی نہیں رہی تھی، وہ کوئی چیز کرائے پر وہ دے رہے اور وہ سمجھ رہے تھے کہ یہ جو اصل چیز جو مالیت کرائے پر جا رہی ہے اس پر بھی زکوٰۃ ہے، تو اس پر زکوٰۃ نہیں ہوتی. کرایہ اگر آپ کے پاس جمع ہو رہا ہے، وہ کرایہ خود نصاب کو ہے یا دوسرے مال سے مل کے نصاب بن رہا ہے، تو زکوٰۃ ہوگی اس اماؤنٹ پر، لیکن اس چیز کی ویلیو پر نہیں ہوگی. مثال کے طور پر آپ کے پاس 1 کروڑ روپے کی مالیت کا آپ کے پاس فلیٹ ہے، اب وہ آپ نے کرایہ پر دیا ہے، اب اس کا 25,000 روپے رینٹ آ رہا ہے، تو اب یہ 1 کروڑ روپے فلیٹ والے پر اس پر تو کوئی زکوٰۃ نہیں ہے کیونکہ یہ آپ نے رینٹ پہ دیا ہوا ہے، یہ مال تجارت نہیں ہے. اب اور وہ جو 25,000 روپے آ رہے ہیں وہ اگر آپ کے پاس واقعی جمع ہو رہے ہیں اور وہ اتنے ہو جاتے ہیں کہ نصاب کو پہنچ جائیں، اور یا پھر آپ کے پاس پہلے سے ہی نصاب چلتا ہوا آ رہا ہے اور یہ بھی آپ کے پاس جمع ہو رہے ہیں، تو یہ پورے مال پہ زکوٰۃ ہوگی لیکن اس گھر پہ نہیں ہوگی، اس فلیٹ پہ نہیں ہوگی. تو اس طرح کئی چیزیں ہیں، ان کے لیے ہمیں پوچھ لینا چاہیے، لیکن جہاں بنتی ہے تو ان کی ضرور ادا بھی کرنی چاہیے.
اور یہاں پر بھی یہ کہ جو ہم یہ بات کر رہے ہیں کہ بھائی زکوٰۃ واجب نہیں ہے، تو اس میں یہ نہیں کہ ہم آپ کو کہہ رہے ہیں کہ دیں نہیں، واجب نہیں ہے. کسی کوئی شخص دے رہا ہے یا دیتا چلا آ رہا ہے، وہ اب بھی چاہتا ہے کہ میں جو ہے وہ اسی طرح دیتا رہوں، تو بالکل دینا چاہیے، وہ اس کی طرف سے جو ہے وہ صدقہ نفل جو ہے وہ ہو جائے گا.
جی صدقہ نفل ہو جائے گا. اور دوسرا ایک اور جو ان کو کہا کہ بھائی اگر آپ 2.5 لاکھ دیا نا تو 2.5 لاکھ زکوٰۃ کے طور پہ دے، تو ایڈوانس میں بھی زکوٰۃ ہو سکتی.
جی ایڈوانس میں بھی ہو سکتی ہے. تو دینے سے نہ رکیں، دینے سے انشاءاللہ برکت ہی ہوگی، لیکن کس چیز پر بن رہی ہے اس چیز کا جب آپ کو علم ہوگا تو اس کا نتیجہ یہ نکلے گا کہ بسا اوقات یہ بھی ہو سکتا ہے کہ جس چیز پہ بن رہی ہے آپ اس کی دے نہیں رہے. تو مسئلہ معلوم ہونا جدا بات ہے، کسی چیز کے اوپر زکوٰۃ میں آپ کو یہ آپشن مل گیا کہ اس پر زکوٰۃ نہیں ہے تو وہ صدقہ نفل کی صورت کے اندر جو ہے وہ آپ دے سکتے ہیں، مستحق کے دینے کے اندر آپ کو آسانی مل جائے گی کہ بھئی یہ صدقہ نفل ہے تو چلیں میں جو ہے وہ زکوٰۃ کے مستحق کے علاوہ کسی اور کو بھی جو ہے وہ دے سکتا ہوں.
جی کچھ سوالات بھی شامل کرنے ہیں اور ہماری ٹیم نے ایک پیکج بھی تیار کیا ہے، اس میں دیکھتے ہیں کیا پوچھتے ہیں.
مشکلوں میں میرے خدا میری ہر قدم پر معاونت فرما، ہر قدم پر معاونت فرما.
السلام علیکم. وعلیکم السلام سدیق بھائی کیسے ہیں؟
اللہ کرم. مانو بھائی آپ سنائیں خیریت سے؟
بیٹے
بہت شکریہ. اور مانو بھائی یہ سب خیریت تو ہے؟ آپ نے کس دور کام کے لیے مجھے یاد کر لیا؟ کوئی پریشانی تو نہیں ہے؟
اللہ کا شکر ہے کوئی پریشانی کی بات نہیں ہے, بس ایک مشورے کے لیے آپ کو بلایا تھا.
مانو بھائی ضرور, یہ تو میرے لیے خوشی کی بات ہے میں آپ کو اچھا مشورہ دے سکوں.
آپ تو جانتے ہیں میری شادی کو لگ بھگ 8 سال ہو چکے ہیں, لیکن ابھی تک اولاد کی نعمت سے محروم ہے. میری بہن نے اپنی بیٹی جس کی ابھی ولادت ہوئی ہے اپنے شوہر کی رضامندی سے مجھے دینے کا فیصلہ کیا ہے, اور میرے گھر والوں نے جب سے یہ بات سنی ہے تو بے حد خوش ہیں. لیکن
لیکن لیکن کیا بابر بھائی؟ بابر بھائی یہ تو بہت خوشی کی بات ہے.
میں یہ سوچ رہا ہوں کہ بچی کے ضروری کاغذات پر ولدیت میں کس کا نام آئے, اس کے والد کا یا پھر میرا؟
بار بھائی اس کے لیے آپ مفتی صاحب سے رہنمائی لے لیں, وہ آپ کے لیے بہتر ہوگا.
جزاک اللہ شکیل بھائی, آپ نے مجھے اچھا مشورہ دیا, لیکن مفتی صاحب سے مشورہ کہاں, مجھے کدھر جانا پڑے گا؟
رکیے, پریشان نہ ہو, مدنی چینل پیش کر رہا ہے پروگرام دارالفتا اہل سنت, جس میں آپ کی رہنمائی کریں گے مفتیانی کرام. آئیے سنتے ہیں مفتی صاحب کیا فرماتے ہیں.
جی گود لینا ہے, اور اس میں یہ تو ہر گھر کا مسئلہ جن میں اس طرح کے درپیش ہوتے ہیں تو یہ چیز رہتی ہے زیر بحث کہ کس کا نام آئے گا.
شرعی اعتبار سے ہر شخص کو اپنے آپ کو منسوب جو ہے وہ اپنے باپ کی طرف ہی جو ہے وہ کرنا ہے, اور باپ سے ہی جو ہے وہ نسب چلتا ہے. لہٰذا کوئی بھی شخص جو ہے وہ اپنے آپ کو اپنے باپ کے علاوہ کسی اور کی طرف جو ہے بطور ولدیت جو ہے وہ منسوب نہیں کر سکتا, یہ ناجائز و گناہ ہے. گود لینا جو ہے وہ یہ جائز ہے, اس میں کوئی حرج نہیں ہے. البتہ اس کے جہاں دیگر شرعی احکامات ہیں ان میں سے ایک یہ بنیادی چیز بھی ہے, کئی لوگ نام اس لیے کرواتے ہیں کہ جناب بعد میں تاکہ وہ واپس نہ لے سکیں. تو یہ بات یاد رکھیں کہ بہرحال وہ اس کا حقیقی بیٹا ہے یا بیٹی ہے, حقیقی اولاد وہ اسی کی ہے, اور اس کے جتنے حقوق ہیں وہ اسی کی طرف ہی جائیں گے. والدین کی اطاعت, والدین کی محبت, وہ تمام جو ہے وہ حقیقی والدین کے ہی لازم ہوں گے. ہاں جس نے اسے جو ہے وہ پالا پوسا بڑا کیا اس کے بھی اپنے حقوق ہیں, وہ ان کے حقوق کی ادائیگی بھی جو ہے وہ کریں, لیکن بہرحال والدین کا اپنی اولاد کے ساتھ جو حق اور تعلق اور رشتہ ہے وہ ختم نہیں ہو سکتا کسی بھی صورت کے اندر.
ٹھیک,
تو لہٰذا اس چیز کو برقرار رکھنا یہ بے حد ضروری. آپ اس معاملے کی طرف دیکھیں کہ اگر خدا نہ خواستہ طلاق ہو جائے تو ایسی صورت کے اندر بھی حق کے پرورش کی شریعت نے جو ہے وہ مکمل تفصیل بیان کی ہے کہ 7 سال کی عمر تک بیٹا اور 9 سال کی عمر تک بیٹی جو ہے وہ اپنی ماں کو اس کا حق کے پرورش حاصل ہوگا, جبکہ وہ بچوں کے کسی نامحرم سے شادی نہ کرے. اور اس کے بعد 7 سال کا بچہ ہو گیا, 9 سال کا ہو گیا, حق کے پرورش باپ کے پاس جو ہے وہ جائے گا.
ٹھیک,
تو یہاں بھی ان امور کے اندر بھی یاد رکھا جائے کہ انہوں نے اپنا حق پرورش گویا ساکت کر کے آپ کو دے دیا کہ بھئی آپ میرے بچے کو جو ہے وہ پال لیں, لیکن اس سے ان کے جو والد اور اولاد کا جو رشتہ ہے وہ ختم ہرگز نہیں ہوا. تو اولاد چاہے آپ اپنے بھائی کی لیں, بہن کی لیں, یا کسی کی بھی لیں, نام میں ولدیت میں حقیقی والد کا ہی ہمیشہ نام رکھا جائے گا.
ٹھیک,
حدیث پاک میں اس بات کے اوپر خاص طور پر جو ہے وہ وعیدیں بیان کی گئیں کہ جو اپنے آپ کو اپنے باپ کے علاوہ کسی اور کی طرف جو ہے وہ منسوب کرے تو اس میں فرمایا کہ من ادعا الى غیر ابیہ فعلیہ لعنت اللہ والملائکۃ والناس اجمعین, کہ جو اپنے آپ کو اپنے باپ کے علاوہ کی طرف غیر کی طرف جو ہے وہ منسوب کرے, اس کا دعویٰ کرے, تو اس پر اللہ کی, ملائکہ کی اور تمام لوگوں کی لعنت. تو اس قدر سخت جو ہے وہ وعید ہیں, تو یہ ہرگز جو ہے وہ جائز نہیں ہے. اللہ پاک نے قرآن مجید میں بھی ارشاد فرمایا ادعوہم لآبائہم, کہ انہیں ان کے باپوں کے نام کے ساتھ پکارو. تو لہٰذا हम बच्चा या बच्ची जो भी गोद लें उसमें ये ज़रूरी है कि आप डॉक्यूमेंटेशन में भी और वैसे भी पुकारने में भी जहाँ भी आपको बयान करने की हाजत होगी वहाँ पर आप उनके हकीकी वालिद का ही नाम जो है वो पुकारेंगे और वही जो है वो डॉक्यूमेंटेशन के अंदर भी लिखा जाएगा।
ठीक है माशाल्लाह। और इस तरह के जिनके साथ भी मामला दरपेश होते हैं बतौर ख़ास पर्दे के हवाले से भी अगर जहाँ पर जो गोद ले रहे हैं वहाँ पे पर्दे के भी अगर शरी मसाइल कुछ आगे जाकर आ सकते हैं तो इसका भी पहले से ख्याल रख रहे हैं, क्योंकि जब आप बेटी गोद ले रहे हैं तो वो शोहर के लिए ऐसी रिश्ता हो कि आगे जाकर पर्दे के मसाइल ना हो, वो या तो उनके ही के महरम का रिश्ता बन रहा हो या फिर दूध का रिश्ता बकायदा कायम कर लेना चाहिए और उसके लिए बकायदा शरी रहनुमाई ले लें। दारुल इफ्ता अहले सुन्नत के नंबर्स पर आप बात करके पूरा मशवरा कर सकते हैं। और इसी तरह अगर लड़का गोद ले रहे हैं तो वो जो औरत होगी बीवी होगी तो उसके लिए उसका रिश्ता आगे जाकर वो पर्दे के मसाइल हो सकते हैं, तो वो रिश्ता क्या बन रहा है इस पर ज़रूर हमें देख लेना चाहिए। ये वो पहलू हैं कि जिन पर अगर पहले से गौर कर लेंगे तो आगे जाकर मसाइल ना होंगे। बाज़ बच्चा गोद में रह रहकर पल के इसी घर में कफील साहब बच्चे की उम्र भी बड़ी हो गई, सब कुछ हो गया, अब वाकई ही वो जिस औरत ने पाला है वो उसने उसको एक तरह का बेटा ही बना के पाला है, सब कुछ है, लेकिन जब शरी हुक्म बयान करते हैं कि भाई अब ये तो आपके लिए नामहरम है, ठीक है आपने बचपन में से पाला सब कुछ है तो अब ये आपके लिए और इसके लिए पर्दे का हुक्म है वरना गुनाहगार होंगे आप, तो ये बात का जुदा करना उनके लिए बड़ा एक मुश्किल मामला हो रहा होता है और करते भी नहीं फिर लोग इस तरह, कहते नहीं हमारा तो कोई इस तरह का मामला है। तो पर्दे में ज़रूरी नहीं है जहाँ शरीयत ने पर्दे के अहकामात बयान किए हैं उसमें ये नहीं है कि कहाँ फितना है तो ही पर्दा है, कहाँ कोई मादल्ला बेहयाई वाला काम है तो ही पर्दा है, नहीं, जहाँ ये सारे कुछ भी नहीं है लेकिन शरीयत ने अगर पर्दे के अहकामात जहाँ बयान किए तो वहाँ पर्दा है और वो अल्लाह पाक ही वो बेहतर जानता है जो रब ने ये अहकामात हमें इरशाद फरमाए हैं। तो कुरान मजीद फुरकान हमीद में भी अल्लाह पाक ने जो ये इरशाद फरमाया है कि या अलम खाइनतल आयुन, अल्लाह आँखों की खयानत को भी जानता है और जो कुछ दिलों में उसको भी जानता है। बाज़ का लोग ये कहकर के पर्दा दिल का है आँखों का नहीं, माज़ल्ला ये तो कुरान पाक की गोया के आयात का इनकार करना है। पर्दा वो बेसिक तो आँख का ही है, शुरू से आँख का है और अल्लाह इस आँख की खयानत को वो जानता है, तो इसलिए कई मुंह बोला रिश्ता बना लेने से पर्दे के अहकामात वो ख़त्म नहीं होते, इनका ज़रूर ख्याल करना चाहिए। कुछ मैसेजेस हैं कफील साहब, मैं चाहूँगा मुख्तसर हमारे कुछ जवाब शामिल हो जाएं। कुरान पाक खोलते ही सामने आयते सईदा आई, साइड पर सईदा भी लिखा था, वहाँ नज़र पड़ गई, पढ़ा नहीं, सईदा वाजिब होगा?
सिर्फ देखने से सईदा वाजिब नहीं होगा, ज़बान से आपने तिलावत करेंगे तो सईदा वाजिब।
ठीक है, दूसरा सवाल ये है कि अगर गुस्ल करना है उसकी हाजत है, जो कपड़े पहने हुए हैं वो सारे पाक करने होंगे या जहाँ नापाकी लगी है सिर्फ वही हिस्सा नापाक हो?
कपड़े पर अगर नापाकी लगी नहीं है तो आप गुस्ल के बाद दोबारा वही कपड़े पहन सकते हैं, और अगर नापाकी लगी है तो जिस जगह पर लगी है फ़कत उस हिस्से को पाक कर लेने से आपके कपड़े पाक हो जाएंगे, आप वही दोबारा पहन सकते हैं, पूरा जो है वो कपड़े दोबारा धोना ज़रूरी नहीं है।
ठीक है जी, सवाल।
मेरा नाम मोहम्मद रफीक है। जिस साहब से ये मेरा सवाल है कि अगर कोई इमाम जमात करा रहा हो, चार रकत वाली नमाज हो और तीसरी पर इमाम बैठ जाए, मुक्तदी अल्लाह अकबर कहें और फौरन वो इमाम उठ जाए, क्या इस सूरत में सजदा साहब लाजिम होगा कि नहीं?
जी,
इमाम जो है वो फौरन ही जो है वो खड़ा हो गया, तीन बार सुबहान अल्लाह कहने की मकदार से पहले ही जो है वो खड़ा हो गया, तो ऐसी सूरत के अंदर सजदा सहव लाजिम नहीं होगा। और अगर इमाम तीन बार सुबहान अल्लाह की मकदार बैठ गया था तो अब मुक्तदियों का लुकमा देना ही जायज़ नहीं था, अगर इमाम अब मुक्तदियों का लुकमा लेगा तो सबकी ही नमाज फासिद हो जाएगी।
जी मजीद सवाल।
मसला मेरा ये है कि एक औरत है का खावन फौत हो जाता है, जिसकी उम्र 80 साल है और वो बीमार भी है, अपने बेटे के घर में रहती है, तो वहाँ पे कुछ को कुछ सेहत की सहूलत तो मैसर नहीं है, तो एक बेटा दूसरा बेटा जो है वो उसको अपने घर ले जाता है कि वहाँ पे उसकी मैं ज्यादा देखभाल कर सकता हूँ। तो सवाल ये है कि क्या वो इद्दत के बगैर घर से बाहर जा सकती है, क्योंकि वो बीमार भी है और बूढ़ी भी है, 80 साल उसकी उम्र है।
इद्दत वफ़ात के अंदर عمر کا تعلق نہیں ہے، عورت کی عمر چاہے جو ہے وہ کم ہو یا زیادہ ہو، عدت وفات بہرحال ہر طرح کی عمر والی عورت کے اوپر جو ہے وہ لازم ہے. عدت طلاق کے اندر بھی بہرحال یہی ہے کہ جو ہے وہ لازم ہی ہے، اس میں بھی عمر کا تعلق نہیں ہے. اب عدت وفات کے اندر عورت شوہر کے ساتھ جس گھر میں رہ رہی تھی یا شوہر نے اس کو جہاں پر جو ہے وہ رکھا ہوا تھا وہاں پر جو ہے وہ عدت گزار رہی تھی، تو اب وہاں سے بلا عذر شرعی جو ہے وہ باہر نہیں نکل سکتی، دوسرے بیٹے کے گھر بھی نہیں جا سکتی، عدت تک کا وہ ایام جو ہے وہ وہیں پر ہی گزارے. دوسرے بیٹے کو چاہیے کہ اس کی جو بھی سہولیات یا میڈیکل ٹریٹمنٹ دیگر چیزیں ہیں وہ جو ہے وہ والدہ کو وہیں پر جو ہے وہ فراہم کر دے. ایک یہ ہے کہ ڈاکٹر کے پاس جانا اور آنا، تو یہ دن دن کے اندر جو ہے وہ پردے کی صورت کے اندر جو ہے وہ چلی جائیں اور جو ہے وہ واپس جو ہے وہ آ جائیں، لیکن مکمل طور پر ایک جگہ سے دوسری جگہ شفٹ ہو جانا اس کی اجازت نہیں ہے.
اور پھر بعض کا مدت بھی نا جو مسافت کی مدت ہے وہ بھی سفر شریع،
سفر شریع ویسے ہی ناجائز، وہ ویسے ہی جو ہے وہ جائز نہیں ہے.
یہ عدت میں بڑے لوگوں کے ساتھ اس طرح کے جو معاملات ہوتے ہیں تو وہ کبھی یہ بوڑھی ہیں، یہاں پہ بھی یہی ہوتا ہے کہ پردے کی اب اس طرح کی حاجت نہیں ہے تو اب جا سکتی ہیں، کوئی وہاں پہ خطرہ نہیں، کوئی یہاں پہ معاملہ نہیں ہے. میرا خیال ہے دوسرے لوگوں کو بالخصوص جو خواتین ہیں ان کو اس معاملے میں تعاون کرنا چاہیے تاکہ ایک خاتون شرعی طریقے سے اپنی عدت پوری کر لے.
اصل میں عدت کے اندر اگر آپ دیکھیں نا تو لوگوں کو خامخائی کی چیزیں جو ہے وہ پیدا ہو جاتی ہیں. یعنی ایک عورت ہے اس نے اپنے سسرال کے اندر جو ہے وہ زندگی گزاری 20 سال 25 سال، اب کئی دفعہ ایسے سوالات آتے ہیں جس پہ حیران، اب اس کو وہاں پہ جان کو خطرہ ہے، اب جناب اس کو وہاں پر جو ہے نا وہ گھبراہٹ جو ہے وہ ہو رہی ہے، اب وہ رہ نہیں سکتی اور بھائی 20-25 سال جو اپنے شوہر کے ساتھ گزارتی رہی ہے تو وہ کیسے جو ہے اس نے جو ہے وہ گزارے. تو اس پہ یہ کہ بھائی شوہر تو تھا نا، بھائی شوہر 24 گھنٹے تھوڑی جو ہے وہ اس کے ساتھ تھا، وہ رات میں ہی آتا تھا، دن میں تو عورت اکیلی گھر کے اندر اپنی دیگر فیملی ممبرس کے ساتھ ہی ہوتی ہے. تو جب ہم اس چیز کی اہمیت کو سمجھ لیں کہ بھائی عدت اسی گھر میں گزارنی ہے جہاں پر وہ شوہر کے ساتھ رہتی تھی یا جہاں شوہر نے اسے جو ہے وہ ٹھہرایا ہوا تھا، تو اب یہ مدت کتنی ہے، 4 ماہ 10 دن کی مدت ہے. اس کے لیے تمام افراد کو یہ چاہیے کہ وہ اس مدت میں اس عورت کی اسی جگہ پر عدت کی تکمیل کے لیے اس کے ساتھ کوپریٹ کریں. واقعی کسی کے ساتھ ایسا مسئلہ ہے تو ٹھیک ہے، دوسرے فیملی ممبر میں سے کوئی جو ہے وہ جا کر وہاں پر جو ہے وہ رہائش اختیار کر لے، یا کوئی سامان آنے لانے لے جانے کا مسئلہ ہے تو کوئی بیٹا یا کوئی بھائی جو ہے وہ ذمہ داری اٹھا لے کہ بھائی وہ جو ہے وہ شام میں جو ہے وہ کر لیں گے. تو 4 ماہ 10 دن کی تو جو ہے وہ بات ہے، تو لہٰذا اس کے اندر اپنی جو ہے وہ فلیکسیبلٹی کے اعتبار سے، اپنی سہولیات کے اعتبار سے اس عدت والی کی عدت کی جگہ تبدیل نہ کریں، بلکہ اسی جگہ میں اسے رکھتے ہوئے آپ جو فیسلٹیز اسے دے سکتے ہیں اس چیز کی طرف آنا چاہیے.
ٹھیک ہے، مزید سوال.
میرا مفتی صاحب کی خدمت میں سوال عرض ہے کہ روزے کی حالت میں بالوں پہ مہندی لگانا یہ جائز ہوگا؟
مزید،
جو بندے نے کسی دوسرے بندے کو قرض دیا ہوتا ہے اس پہ زکات ہوگی؟
ٹھیک ہے، مزید.
اکبر علی عطاری عرض کر رہا ہوں، دارالافتاء سنت پر مفتی صاحب سے میرا یہ سوال ہے، اگر کوئی فجر کی نماز پڑھ رہا تھا اور کسی مسجد سے یہ اعلان ہوا فجر کی نماز کا وقت ختم ہو گیا ہے، تو کیا اب وہ پڑھنے والا نماز وہی توڑ دے یا پوری کر لے، اور کیا وہ پوری کرنے کے بعد ہو جائے گی؟ دوسرا میرا یہ سوال ہے، فجر کی سنتیں پڑھنے کے بعد اگر وقت تھا تو کیا قضاء عمری پڑھ سکتا ہے فرض نماز سے پہلے؟
جی، فجر کی نماز فوراً پھر توڑ دے گا یا ٹوٹ جائے گی؟
خود ہی ٹوٹ جائے گی، وقت ختم ہو گیا تو یہ نہ بھی توڑے تو بھی خود ٹوٹ جائے گی، مکمل کرے گا بھی تو یہ نماز نہیں ہوگی، یہ فاسد ہو گئی. اب اس نماز کو وقت ختم ہونے کے بعد جب مکروہ وقت گزر جائے تو پھر دوبارہ جو ہے وہ قضا کی نیت سے پڑھنا ہوگا.
ٹھیک ہے، سنتیں پڑھنی ہے تو اس میں قضا عمری ہو سکتی ہے بعد میں؟
جی، قضا عمری جو ہے وہ ادا کر سکتے ہیں، البتہ مسجد کے اندر جو ہے وہ ادا نہ کریں، کہ اس وقت آپ ادا کریں گے تو لوگ آپ کو ٹوکیں گے، پھر آپ لوگوں کو بتائیں گے نہیں جناب میں نفل نہیں پڑھ رہا، میں جو ہے وہ قضا پڑھ رہا ہوں. تو جو بلا عذر شرعی آپ کی نماز قضا ہوئی ہے وہ گناہ ہوا، اس گناہ کو آپ لوگوں کے سامنے ظاہر کریں گے تو یہ ایک اور گناہ ہو جائے گا، تو اس سے بچنا ضروری ہے. ہاں گھر میں ہیں آپ، اکیلے ہیں، وقت ہے، آپ نے کہا چلے میں نے سنت پہلے پڑھ لی تھی اب میں جو ہے وہ مسجد جانے سے پہلے، یا خواتین جنہوں گھر میں ہی نماز ادا کرنی ہے تو اب وہ یہ سوچ رہی ہیں کہ بھائی میں جو ہے وہ قضا نماز جو ہے وہ ادا کر لوں، تو کر سکتے ہیں، اس میں حرج نہیں ہے.
ٹھیک ہے، روزے کی حالت میں مہندی وغیرہ لگانا؟
جی ہاں، روزے کی حالت کے اندر جو ہے وہ بالوں وغیرہ پر مہندی لگا سکتے ہیں، اس میں کوئی حرج نہیں.
قرض دیا ہوا ہے اس کی زکات؟
جی، جو قرض آپ نے جو ہے وہ کسی شخص کو جو ہے وہ دیا ہوا ہے اس کی زکات وہ سامنے والا نہیں دے گا، بلکہ وہ مال آپ کا ہی ہے، آپ ہی اس کی زکات دیں گے دیگر شرائط میں. بس شریعت نے آپ کو یہ رخصت دی ہے کہ آپ ابھی بھی اس کی زکات دے سکتے ہیں، اور یہ رخصت ہے کہ جب آپ کو وہ مال ملے اس وقت زکوٰۃ دے لیجئے گا، ابھی نہ بھی دیں آپ تو آپ کو اختیار ہے، مگر جب ملے گا مثلا چار سال کے بعد ملا ہے تو پھر پچھلے چار سالوں کی بھی زکوٰۃ آپ کو دینی.
اچھا پچھلے چار سالوں کی بھی دینی
زکوٰۃ،
تھوڑا تھوڑا مل رہا ہے.
ہاں تھوڑا تھوڑا مل رہا ہے تو نصاب کی مقدار میں جتنا جتنا جو ہے وہ ملتا چلا جا رہا ہے تو اتنے اتنی کی زکوٰۃ جو ہے وہ آپ دیتے رہیں گے، یہ آپ کے پاس رخصت ہے. بہتر یہی ہے کہ آپ جو ہے وہ ہر سال ہی اس کی زکوٰۃ اپنے دیگر اموال کے ساتھ کاؤنٹ کر کے دے دیں، تاکہ بعد میں ایک ساتھ بڑا اماؤنٹ زکوٰۃ کا نکالنا بعض لوگوں کے لیے مشکل ہوتا ہے، تو اس میں ان کو آزمائش نہ ہو.
ٹھیک ہے. کاروباری لوگ کئی طرح کے ہوتے ہیں کہ امید ہی نہیں رہتی بعض اوقات، وہ کہتے ہیں امید نہیں ہے، یا کاروبار سے ہٹ کر بھی کہیں ایسا قرضہ دیا ہوا ہے کہ بظاہر کوئی چانس نہیں ہے، سامنے والا اقرار کرتا ہے قرضہ دینا ہے میں نے آپ کا، لیکن یہ ہے کہ میرے پاس ہوں گے تو دے دوں گا، تو ایسوں کو کیا یہی مشورہ دیں گے؟
ہاں تو اس کے اندر ان کے پاس آپشن ہے کہ وہ اس کی زکوٰۃ نہ دیں، وہ گناہگار جو ہے وہ نہیں ہوں گے، لیکن اگر انہوں نے دے دیا تو ایسی صورت کے اندر پچھلے سارے سالوں کی آپ کو زکوٰۃ دینی ہوگی،
بھلے وہ پیسہ ہی قرضے میں اتنا ہی چلا
جائے. اور دوسرا یہ کہ معاف کرنے کی پھر اجازت، اگر معاف آپ کر دیں گے تو پھر تو گویا آپ نے خود ہی جو ہے وہ اس کو جو ہے وہ ساقط کر دیا، پھر وہ چیز اس کی وہ تو زکوٰۃ میں چلی جائے گی لیکن پچھلے سالوں کی اس کی زکوٰۃ ساری ختم ہو جائے ایسا نہیں ہوگا.
کیسے مطلب دوبارہ معاف کر رہے ہیں؟
جیسے مثال کے طور پہ ایک مال ہے اس کے اوپر زکوٰۃ جو ہے وہ پانچ سال جو ہے وہ لاگو ہو گئی،
ٹھیک ہے،
تو اب وہ شخص نہیں دیتا، انتقال کر جاتا ہے، ان کو پیسہ ملا ہی نہیں، تو اب اس ان کے اوپر اس کی زکوٰۃ جو ہے وہ نہیں ہے، وہ پیسہ گویا کہ سمجھا ختم ہو گیا ایک طریقے سے، تو یہ اس پیسے کی پچھلے پانچ سال کی بھی زکوٰۃ اب یہ ادا نہیں کریں گے تو مسئلہ جو ہے وہ نہیں،
ٹھیک ہے.
لیکن ایک یہ ہے کہ یہ چار پانچ سال تک تو یہ انتظار کرتے رہے، اب اس کے بعد جا کر انہوں نے ہی معاف کر دیا کہ بھائی میں نے آپ کا یہ قرضہ جو ہے وہ معاف کر دیا، تو اب ایسی صورت کے اندر یہ جو پچھلے سالوں کی زکوٰۃ ان کی ہے یہ ختم نہیں ہوگی، وہ ان کو جو ہے وہ دینی ہوگی.
ٹھیک ہے. مزید سوال.
حضرت میرا سوال یہ ہے کہ آج کل شاپ کیپر جو ایکسٹرا چارجز لے رہے ہیں اس حوالے سے بات کرنی ہے کہ ہم ایزی پیسہ ٹرانسفر کرانے جاتے ہیں یا بل بھرنے جاتے ہیں تو اس پہ ایکسٹرا چارجز شاپ کیپر لیتا ہے جبکہ کمپنی ان کو بینیفٹ دے رہی ہوتی ہے، کیا یہ پیسے جائز ہیں؟
جی اس طرح کے کئی اور بھی معاملات کے جس میں کمپنی بھی دے رہی ہوتی ہے لیکن دکاندار ان سے چارج نہیں.
دیکھیں ایک یہ ہے کہ کمپنی کی طرف سے جو ہے وہ منع جو ہے وہ نہیں ہے، بعض کمپنیز کے ساتھ ایگریمنٹ ان کا ہوتا ہے باقاعدہ جو ہے وہ یہ سائن ہوتا ہے کہ بھئی ہم جو ہے وہ کسی سے ایکسٹرا پیسے نہیں لیں گے، تو اب تو آپ اس ایگریمنٹ کی خلاف ورزی جو ہے وہ کر رہے ہیں جو کہ درست جو ہے وہ نہیں ہے. بہرحال بعض جگہوں کے اندر جیسے بل بھرنا ہے یا دیگر چیزیں ہیں، یہ میں گورنمنٹ کے اداروں سے قطع نظر بات کروں، گورنمنٹ اداروں میں تو اوپر پیسے لینا وہ رشوت کی صورت ہی جو ہے وہ بن جائے گا، کیونکہ وہاں پر تو آپ اسی بات کے لیے آپ کو تنخواہ مل رہی ہے کہ آپ یہ کام کریں، لیکن جو پرائیویٹ لوگ ہیں اس طرح کے کہ وہ کہتے ہیں کہ بھائی ٹھیک ہے میں جو ہے وہ آپ کا بل بھر دوں گا لیکن میں اس کے اوپر بل بھرنے کے اتنے جو ہے وہ چارجز لوں گا، تو اس کی جو ہے وہ اگر واضح طور پر بتا دیں گے تو جو ہے وہ جواز کی صورت جو ہے وہ بن سکتی ہے. لیکن بہرحال اس کے اندر بھی جہاں پر آپ نے اس کمپنی کے ساتھ جو ہے وہ ایگریمنٹ کیا ہوا ہے کہ ہم جو ہے وہ نہیں لیں گے تو اس ایگریمنٹ کی خلاف ورزی نہیں کرنی چاہیے.
اچھا کچھ یہ سوال ہے کہ اگر کوئی شرعی معذور ہے اور وہ شرعی معذور جو ایک وقت میں وضو کرتا ہے تو اس میں پورے وقت میں تلاوت کلام پاک بھی کر سکتا ہے؟
جی شرعی معذور جو ہے وہ اس وقت کے اندر تمام امور کر سکتا ہے، تلاوت بھی کر سکتا ہے، نماز بھی پڑھ سکتا ہے، قرآن کریم کو چھو بھی سکتا ہے، کوئی حرج نہیں ہے.
یعنی جو عام اس کا وقت کے اعتبار سے کہ یعنی دوسرا وقت داخل ہوگا تو اس کا
ہاں اس سے پہلے پہلے جو ہے وہ تمام امور کر سکتا ہے، جو ایک عام جو ہے باوضو شخص کرتا ہے وہی جو ہے وہ شخص بھی کر سکتا ہے.
جی ناظرین کرام آپ نے پروگرام یہ ملاحظہ کیا ہے، دارالعلوم اہل سنت کے اس پروگرام میں کوشش یہی کی جاتی ہے کہ آپ کے درپیش مسائل ڈسکس کریں اور ان کے جوابات یہ آپ تک پہنچائیں. اللہ پاک ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. مدنی چینل دیکھتے رہیے، دوسروں کو بھی نیکی کی دعوت عام کیجیے. آمین بجاہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم.
ہادیوں رہنما ہمارے علماء ہو کبھی درپیش جو کوئی مسئلہ پوچھ لیں حاضر ہوں ہم ان کی بارگاہ.